أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. صدق الله العظيم. كلام مقدس کی جس آیات شریفہ مطہرہ کا آپ حضرات کی خدمت میں میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 53، 54 اور 55 ہے. ان آیتوں میں اور اس سے قبل کی چند آیتوں میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب اور ان میں بھی خاص طور پر یہودیوں کی چند ناشائستہ حرکتیں اور ان کے کچھ قبیح افعال اور ان کی کچھ شنیع صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. جس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کا چند باتوں میں امتحان لیا اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان امتحانات میں کامیاب اترے تو رب دو جہاں نے خوش ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس انعام سے نوازا کہ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم سے شروع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک مختلف قبائل، مختلف علاقے اور مختلف افراد اور شخصیت کو عطا کیا گیا تھا، اب وہ سلسلہ نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہنچ کر اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو صرف آپ کی نسل کے ساتھ خاص کر دیا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو فرزند ارجمند حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام میں سے نبوت حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کو دی گئی. ان میں بڑے بڑے انبیاء ہوئے. عزیزان محترم، مدینۃ المنورہ میں جو یہودیوں کے قبائل آباد تھے، یہ نسلی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمن حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور ان یہود مدینہ نے توریت اور انجیل کی پیشین گوئی کے مطابق، چونکہ انہوں نے توریت اور انجیل میں پڑھ رکھا تھا کہ اب آخری میں جو آخر الزماں پیغمبر تشریف لائیں گے، عنقریب اس کا زمانہ آمد کا آنے ہی آنے والا ہے، اس لیے مدینہ کے یہود اپنی توریت کی ان بکھری ہوئی پیشین گوئی کے مطابق اور انجیل کے صفحات میں پر آقا کی آمد کی بشارت کی پیشین گوئی کے متعلق وہ کافی خوش تھے، اور ان کو یہ گمان تھا کہ اب جو بھی نبی آخر الزمان آئے گا وہ یقیناً ہم یہودیوں میں سے ہی ہوگا، بلکہ ان کے جذبات کا یہ عالم تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی قوم کسی یہودی پر ظلم کرتی تو یہودی مظلوم وہ کہتا کہ تم مجھے ستا لو، لیکن عنقریب میرے اندر ایک نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں، ایک آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، پھر ہم تم لوگوں سے گن گن کر بدلہ لیا کریں گے۔ لیکن جب آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اور جب ان یہودیوں کو پتہ چلا کہ وہ نبی آخر الزمان جن کی آمد کی پیشین گوئی سے تورات کے صفحات پر ہیں، اور جن کی آمد کی پیشین گوئی انجیل کے صفحات میں بکھری پڑی ہیں، اور وہ نبی آخر الزمان جن کی آمد کے انتظار میں ہم رب سے دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ نبی آخر الزمان تو حضرت ابراہیم کی نسل کی دوسری شاخ حضرت اسماعیل میں ان کی آمد ہوئی ہے، لہذا وہ جلن سے اور حسد کے مارے جلنے لگے، اور انہوں نے بے ساختہ کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر نبوت بنو اسماعیل میں چلی گئی تو دنیا کی حکومت تو آخر ہم یہودیوں کے پاس آ کر کے رہے گی۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس سوچ کے بتلان کے خاطر ان آیت کریمہ کا نزول فرمایا، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اے میرے محبوب، ان یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ نبوت اگر بنو اسماعیل میں چلی گئی ہے تو سلطنت تو ہمیں مل کر کے رہے گی، ان کی یہ سوچ باطل ہے۔ میرے محبوب، اگر ان کو بالفرض اگر نبوت اور حکومت مل بھی جاتی، ان یہودیوں کو اگر نبوت کے علاوہ اگر سلطنت مل بھی جاتی تو یہ یہودی اتنے تنگ دل ہیں، اور یہ یہودی اتنے بخیل ہیں، اور یہ یہودی اتنے کنجوس ہیں۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، میرے محبوب، یہ آپ لوگوں کو اور آپ کے اصحاب کو تل بھر بھی کچھ دینا گوارا نہیں کرتے۔ نقیر عربی زبان میں کھجور کی گٹھلی کے درمیان جو شگاف ہوتا ہے، اس شگاف پہ جو باریک پردے ہوتے ہیں، اس باریک پردے کو عربی زبان میں نقیر کہا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں قرآن مقدس کے اس اعجاز کا کہ رب نے کیا اچھوتے انداز میں فرمایا کہ اگر ان یہودیوں کو سلطنت دے دی جاتی تو یہ آپ کو اور آپ کے اصحاب کو کھجور جو کہ غذا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اس کا دینا تو درکنار، یہ کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے درمیان جو باریک جھلی ہوتی ہے اس کا دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ حاضرین محترم، قرآن کی یہ آیت جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 53، کیا یہ آیت آج نازل ہوئی؟ نہیں، بلکہ یہ آیت آج سے صدیوں قبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ لیکن اس آیت کا اعجاز تو دیکھیں، اس آیت کا معجزہ تو دیکھیے، اور اس آیت کا اس کی شان تو دیکھیے کہ یہ آیت جس میں یہودیوں کی تنگ دلی کی رب دو جہاں نے وضاحت فرمائی ہے، آج کھلی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ان یہودیوں کو ارض مقدس پر، بیت المقدس کے علاقے میں غیروں کے بلبوتے پر جو تھوڑی سی زمین کا ٹکڑا حکومت کے خاطر مل گیا ہے، آج وہاں ان کی حکومت ہے۔ لیکن اس آیت کو سامنے رکھیں، رب نے فرمایا کہ اگر ان یہودیوں کو سلطنت مل بھی جاتی بالفرض محال تو یہ کسی نادار کو، غریب کو، کھجور کی گٹھلی کے شگاف میں جو باریک جھلی ہوتی ہے اس کے برابر بھی نہیں دیتے۔ آج ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں کہ آج جب آفات سماویہ سے کسی ملک میں زلزلہ آتا ہے، یا کسی ملک میں سیلاب آ جاتا ہے، یا کسی ملک کی عوام فاقوں کے مارے تڑپ تڑپ رہی ہوتی ہے تو بہت سارے دوسرے ممالک والے مسلمان تو بہت دور کی بات ہیں کہ ان کے تو رب نے ہی انہیں مصیبت زدہ کی مدد کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری قومیں ہیں وہ بھی ان مصیبت زدہ کے خاطر اپنی اپنی حکومتوں کی جانب سے ان کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے فنڈز کا اعلان کرتی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی ان یہودیوں کی حکومت کی جانب سے کبھی غریبوں کی امداد کے لیے، مصیبت زدہ کی مدد کے لیے، سیلاب زدگان اور آفت زدہ کی مصیبت کو رفع کرنے کے لیے کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس ملک نے کسی کی امداد کی ہو؟ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں قرآن مقدس کے اس اعجاز پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لہم نصیب من الملک، اگر انہیں حکومت کا حصہ مل بھی جاتا فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، میرے محبوب یہ ان حکومت کے حصوں میں سے غریبوں کی امداد کے لیے کچھ بھی نہ دیتے۔ آگے آیت نمبر 54 میں جس کے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ یہودی اس بات سے جلن میں مبتلا ہیں کہ آخر نبی آخر الزمان بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے؟ اور یہودیوں کو میرے محبوب آپ کی بلندیاں دیکھ کر، آپ کی رفعتیں دیکھ کر، آپ کی عظمتیں دیکھ کر یہ حسد میں مبتلا ہیں، یہ جلن سے کڑھے جا رہے ہیں، حسد کی آگ میں یہ جل کر گھلے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ یہودی اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ کل تک وہ شخص جو مکے میں اس حال میں پیدا ہوا کہ جس رات میں وہ پیدا ہوا تھا اس کے گھر میں جلانے کے لیے چراغ تک نہیں تھا، کل یہی وہ شخص ہے کہ یہ مکے کی وادی میں اجرت پر دوسروں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور کل تک جس شخص کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے آج اس شخص کے صحابہ ان کو ان کی راہوں کی خوشبو سے ڈھونڈ لیا کرتے ہیں، کل تک وہ شخص کہ جن پر پتھروں کی بارش کی جاتی تھی آج ان کے عزت و رفعت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ مدینہ تشریف لایا ہے تو مدینہ کی بچیاں چھت پہ کھڑی ہو کر ان کے اوپر پھول برسا رہی ہیں، تو آقا کی یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں ان یہودیوں کو بالکل نہیں بھائی اور وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 54 میں فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، کہ محمد رسول اللہ سے جلنے والے یہودی ان کی رفعتیں عظمتیں دیکھ کر جل رہے ہیں، میرے محبوب یہ رفعتیں عظمتیں تو یہ میری عطا ہے، میں جسے چاہے نواز دوں اور جس سے چاہے ان رفعتوں اور بلندیوں کو سلب کر لوں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، یعنی نبوت کا سلسلہ انہی میں رہا، توریت، زبور، انجیل، یہ کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ چلا اور انہیں کتابیں دی گئیں، والحکمہ، اور انہیں بڑی حکمتیں بھی دی گئی تھیں کہ بڑے بڑے دانشور ان میں پیدا ہوئے، وآتیناہم ملکاً عظیماً، ہم نے تو ان کو بڑا اقتدار دیا ہے، بڑا اقتدار دیا کہ حضرت یوسف کو جہاں ملک مصر کی سلطنت دی ہے وہیں آپ کو نبوت کے اعلیٰ مقام پر بھی فائز کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو اپنی مثال آپ ہی ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی ایک بڑی قبیح صفت کا تذکرہ فرمایا ہے اور وہ ہے حسد، وہ ہے حسد، اور حسد کہا جاتا ہے کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اس سے جلنا اور اس بات کی تمنا کرنا کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ زائل ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، اس کی نعمت کو سلب کر لیا جائے۔ اور شریعت میں یہ فکر و نظر اور یہ سوچ اسلام کی نگاہ میں ممنون ہی نہیں بلکہ حرام ہے، اور اس کے بالمقابل ایک صفت اور بھی ہے جسے غبطہ کہتے ہیں۔ غبطہ کہا جاتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس بات کی تمنا کرنا کہ مالک جو نعمت آپ نے انہیں عنایت فرما رکھی ہے، اے مالک اس نعمت کو باقی رکھ، انہیں سلامت رکھ اور ان میں اور ترقی دے، اور مجھے بھی اس جیسی نعمت عطا فرما۔ تو شریعت کی نگاہ میں یہ غبطہ کی جو صفت ہے، یہ شریعت میں جائز ہے، بلکہ بسا اوقات بعض موقع پر اسے مستحسن بھی قرار دیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے یہودیوں کی جس شنی صفت یعنی حسد کا تذکرہ کیا ہے، رب دو جہاں جب کلام مقدس کی کسی آیت میں کسی دوسری قوم کی اگر ناشائستہ حرکتوں کو بیان کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مالک اس قوم کی برائی کرنا چاہتا ہے، نہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن حرکتوں کی بنا پر میں نے اس قوم کو اپنی نگاہوں سے گرا دیا اور ان کی شکایات ہم نے تم تک قرآن کے ذریعے پہنچائی ہیں، اے امت محمدیہ، کہیں تم بھی انہی ناشائستہ صفات اور قبیح صفت میں مبتلا ہو کر کہیں میری نگاہوں سے گر نہ جانا۔ حزیزان محترم، تو حسد سے اپنے آپ کو بچانا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4903 میں آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ لوگو حسد سے بچو، اے لوگو حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد تمہاری نیکیوں کے خرمن کو اس طرح جلا کے خاک کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی پہ گر کے لکڑی میں لگ کر اسے جلا کے راکھ بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہم نے اپنی محنتوں سے بہت ساری نیکیاں بھی کمائی ہیں، اگر ہم نے کسی سے حسد کر لیا تو میری نیکیوں کا وہ خرمن جل کر خاکستر ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا کہ حسد یہ نیکیوں کے چمن کو اجاڑ دیتی ہے، اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حسد نیکیوں کے خرمن کو جلا دیتا ہے، اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ ہم نے، ہمارے حسد نے ہماری جن نیکیوں کو تباہ اور برباد کیا ہے، ان میں وہ نیکیاں بھی ہیں، ان میں نماز کی نیکیاں بھی ہیں، ان میں زکوٰۃ کی نیکیاں بھی ہیں، ان میں اس حج کی بھی نیکی ہے کہ دیار رسول دیکھنے کے شوق میں ہم نے پائی پائی جمع کیا تھا، اور آج ہمارے حسد نے ہماری ان تمام نیکیوں کے خرمن کو تباہ و برباد کر دیا۔ بلکہ معاف فرمائیں، میں جسارت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری نیکیوں کے دامن میں، نیکیوں کے خرمن میں، اس کے چمن میں میرے ایمان کا وہ قیمتی سرمایہ بھی تھا جسے میرا حسد جلا کے راکھ کر گیا، کہ جس ایمان پر جنت و جہنم کا دار و مدار تھا۔ ہاں، حسد ایمان کے خرمن کو بھی آگ لگا دیتا ہے، اسے بھی کمزور کر دیتا ہے۔ جی، اس مفہوم کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2510 پہ اس طرح واضح فرمایا ہے، دب الیکم الداء الامم قبلکم، کہ تم میں پہلی امتوں کی جو بیماریاں تھیں وہ سرایت کر رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، وہ حسد اور بغضاء ہے، حسد ہے، بغضاء ہے، ہی الحالقہ، یہ مونڈ دینے والا ہے۔ ولا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حسد بال کو مونڈ دیتا ہے، ولیکن تحلق الدین، بلکہ حسد یہ دین ہی کا صفایا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، دین کا صفایا، حسد جیسے مہلک صفت نے دین کا صفایا کر ڈالا، اس لیے اس سے اجتناب لازم ہے۔ کلام مقدس میں یہودیوں کی اسی شنی صفت پر اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیمہ، کہ ہم نے، کہ یہ لوگ آپ سے اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے آپ کو عطا کر رکھا ہے اس سے یہ جلتے ہیں۔ تو حسد کی صفت سے بچنا کافی ضروری ہے۔ آئیے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک شاندار واقعہ اس سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس باسعادت مسجد نبوی میں قائم ہے، اطراف و جوانب میں صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے کہ ایک صحابی اپنے جوتے کو ہاتھ میں پکڑ کر داڑھیوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، آپ مسجد میں داخل ہوئے، آقا نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجلس میں شریک تھے، اور آپ نے تمام تر صحابہ کے سامنے جب یہ خوشخبری سنائی کہ یہ شخص جو مسجد میں داخل ہوا ہے یہ جنتی ہے، جب دوسرا دن ہوا مجلس مطہرہ اسی طرح قائم تھی کہ پھر وہ صحابی آئے، آپ نے فرمایا کوئی جنتی شخص کو زمین پر چلتا ہوا دیکھے تو اسے دیکھ لے کہ یہ جنتی ہے۔ تیسری دفعہ بھی جب آپ نے یہی بشارت دی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تاک میں لگ گئے کہ آخر وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی بنا پر آقا نے اسے زمین پر رہتے ہوئے جنت کی بشارت سے نوازا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تاک میں رہے، لیکن کوئی عمل ایسا نہیں تھا جس میں وہ دوسرے صحابہ سے بڑھے ہوئے ہوں۔ ایک دن رات میں انہوں نے ان کی اہلیہ سے اجازت لی اور فرمایا کہ میں رات میں آپ کے گھر میں قیام کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بچے تھے، اہلیہ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ رات میں اس امید پر یہ سوئے تھے کہ دیکھیں ان کا کون سا عمل ہے کہ جس کی بنا پر اسے زمین ہی پر جنت کی بشارت دی گئی، تو دیکھا کہ رات میں بھی ان کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، تو یہ حیران ہو کر دامن پکڑ لیتے ہیں، حضور فرمائیے کہ وہ کون سا عمل ہے کہ آقا نے 3 دن تک مستقل آپ کے سلسلے میں جنت کی بشارت دی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ بیٹے میرا ایسا تو کوئی بھی عمل نہیں ہے، ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کوئی بغض، کوئی حسد اور کسی قسم کی کوئی قدرت نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر فرمانے لگے ہا ہوا واللہ، اللہ کی قسم یہی وہ صفت ہے کہ جس نے زمین پر آپ کو جنت کی بشارت دلوائی ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان قریب انہیں جہنم میں جھونک دیں گے، اور جب جب ان کی کھال پک جائے گی یعنی جل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوق العذاب، ہم ان کی جلدوں کو دوسری جلد سے بدل دیں گے تاکہ وہ برابر تازہ عذاب چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہم ان کو ایسی جنت میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں بڑے گھنے سائے میں اتاریں گے۔ اس آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ رب العزت نے ایک عام قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خواہ وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، تمام کے لیے یہ دو آیتیں اللہ رب العزت نے اتاری ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، حق ان کے سامنے آ گیا، پھر بھی وہ اس سے منہ موڑتے رہے، حق کی روشنی انہیں دکھا دی گئی، پھر بھی وہ ان سے نظر انداز کرتے رہے، سوف نسلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں جہنم میں جھونک دیں گے۔ عزیزان محترم، جہنم بڑی سخت جگہ ہے، بڑا دردناک ٹھکانہ ہے۔ عامتاً تصور یہ ہے کہ جب انسان جہنم میں داخل ہو جائے گا اور جب جہنم کی آگ اسے جلا دے گی تو چند دنوں میں وہ اس آگ کا عادی ہو جائے گا، اس کا عادی ہو جائے گا، پھر اسے جہنم کی سخت آگ کی شدت کا احساس نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ بار بار کسی مصیبت کا سامنا کرتا ہے تو اس مصیبت کا احساس اس سے دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے، لیکن جہنم ایسی جگہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تمہاری سوچ کے بتلان کے خاطر کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوق العذاب، کہ جب جب بھی اہل جہنم کے جسم کی کھال جل کے راکھ ہو جائے گی، ہم فوراً اس کے جسم کی کھال کو دوسری جلد اور چمڑے اور کھال سے بدل دیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جہنم کے جسم کی کھال ہر ایک گھنٹے میں 120 مرتبہ بدلی جائے گی۔ اس سے اندازہ لگائیں، معلوم ہوا کہ ہر ایک منٹ میں 2 مرتبہ جہنمیوں کے جسم کی کھال بدلی جائے گی، یعنی ایک کھال جلے گی، دوسری دی جائے گی، دوسری جلے گی، تیسری پہنائی جائے گی، تاکہ بار بار انہیں تازہ عذاب کا احساس ہوتا رہے۔ اللہم احفظنا منہ، اللہ تعالیٰ ایسے دردناک عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ چیز اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے، اسی کو تو اللہ نے آگے فرمایا، ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے، وہ جو چاہے کرے وہ قادر ہے، وہ بار بار چمڑے کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ عزیزا حکیما، وہ حکمت والا بھی ہے کہ یہاں تو عذاب نہیں دیا پر ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب بسبب حکمت تیار ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 57 میں اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مقدس کا یہ انداز بیان ہے کہ وہ صرف عذاب کی دھمکی نہیں دیتا، وہ صرف ہمیں تحدید نہیں سناتا، بلکہ جہاں وہ جہنم کے دردناک عذاب کی دھمکی دیتا ہے اور اس کی وعیدیں سناتا ہے، وہیں ہمیں جنت کی بیش بہا نعمتوں سے بھی متعارف کراتا ہے، تاکہ لوگ دھمکیاں سن کر ڈر نہ جائیں بلکہ بشارت سن کر ان کے اندر عمل کے جذبات پیدا ہوں۔ فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان قریب انہیں ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر، لہم فی خالدین فیہا ابدا، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ہاں وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، جو حیض سے پاک، نفاس سے پاک، بولو بازار سے پاک، اور ہر قسم کی گندگی اور آلائش سے پاک ہوں گی، ایسی پاک بیویاں بھی ان کو مرحمت فرمائی جائیں گی۔ اور وندخلہم ذلا ذلیلا، اور ہم انہیں ایسے سائے میں جگہ دیں گے کہ جو بڑا گنجان اور وسیع ہوگا۔ اس کی تفسیر میں ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ہر درخت کے سائے اتنے وسیع اور اتنے گنجان اور اتنے دور تک پھیلے ہوئے ہیں کہ کوئی گھوڑ سوار لگاتار 100 سال تک گھوڑے دوڑاتا رہے تو جنت کے ایک درخت کا سایہ بھی ختم نہیں ہوگا، اور وہ جنت کے ایک درخت کے سائے سے پار نہیں کر سکتا۔ اور جنت کی جو صفات یہاں بیان فرمائی گئی ہیں، ان میں سے جو سب سے عظیم اور بڑی صفت ہے وہ یہ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ عزیزان محترم، دنیا میں اگر کسی شخص کو بڑا اقتدار مل جائے، دولت و ثروت کا مالک ہو جائے اور اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے، اگر اسے کسی چیز کا خوف و ڈر نہ بھی ہو تو بالآخر اسے اس بات کا ڈر تو ضرور ہوگا کہ ایک دن موت آنی ہے، اور یہ موت مجھے میری ان تمام خرمستیوں سے نکال باہر پھینکے گی، اور میری تمام تر چکا چوند کی نعمتیں یہیں رہ جائیں گی، اور مجھے قبر کی تنگ سی زمین نصیب ہوگی، لیکن جنت کی نعمتیں کبھی ایسی نہیں ہوں گی کہ وہاں پر ہمیں کسی قسم کا خوف ہو کہ یہ نعمتیں چھن نہ جائیں اور یہ اقتدار کہیں ہم سے واپس نہ لے لیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایسے جنت کے مالک بنائے جاؤ گے، اور وہ جنت اس قدر عالی شان اور عظیم الشان ہوگی کہ کوئی شخص دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، اور سب سے بڑی صفت اس کی یہ ہے کہ آپ وہاں پر کبھی اس بات کا خطرہ محسوس نہیں کریں گے کہ آپ کا اقتدار چھن جائے گا، جنت کی نعمتیں کم پڑ جائیں گی، یا جنت کی یہ بیش بہا قیمتی دولت آپ سے واپس لے لی جائے گی، بلکہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت تمام انسانیت کو راہ حق اپنا کر جنت کا مستحق بنائے، اور تمام انسانیت کو بری راہ سے بچا کر جہنم سے دور فرمائے۔ کلام پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 53 سے 57 تک کا آپ حضرات کی خدمت میں جو ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جن قبیح حرکتوں سے باز رہنے کی تاکید کی ہے، خاص طور پر حسد، بغض، کینہ، ان حرکتوں سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔